السلام یا امام، یا امام السلام، السلام یا امام، میرے دار کو سلام، میرے دار کو سلام۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین بالقاسم محمد۔ وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين۔ قال الله تعالى في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا۔ درود بھیجے گا محمد وآل محمد،
صلی
علی محمد۔ اجل فرج احسان محترم، جمعہ کا دن ہے اور جمعے کے دن میں عصر کا وقت ہے۔ ہفتے کے ایام میں جمعے کا دن وقت کے امام کے نام سے منسوب ہے، اور دن بھر کے اوقات میں، ساعات میں، مغرب سے پہلے کا جو گھنٹہ ہے یہ وقت کے امام کے نام سے منسوب ہے۔ اس اعتبار سے یہ جو خاص وقت ہفتے کا ہے، یہ چند گھنٹے، چند منٹس جس کے اندر آپ اس وقت ہیں، یہ بالاخص وقت کے امام کے نام سے منسوب وقت ہے، اور اس وقت میں ان کے جد امجد کی شہادت کی مناسبت سے آپ یہاں تشریف فرما ہیں۔ وقت کے امام کے حضور ادائے احترام کے لیے، ان کے جد امجد کی شہادت کی تسلیت پیش کرنے کے لیے درود بھیجے گا محمد و آل محمد، صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہ۔ تمام ائمہ اطہار علیہ السلام کے اندر دو ائمہ وہ عظیم و شان ہستیاں ہیں جن کے نام سے اس مکتب کو مشہور کیا گیا ہے، اس مکتب کو قبول کیا گیا ہے۔ یا تو اس مکتب کو شیعیان علی تعبیر کیا جاتا ہے، اور یا اس مکتب کو مکتب جعفری تعبیر کیا جاتا ہے۔ تو یہ مکتب، یہ فقہ، یہ طرز فکر، اسلام کی یہ تفسیر چھٹے امام، امام جعفر صادق علیہ السلام کے نام سے یوں نسبت امام سے ہونے کی وجہ سے بہت سارے پہلو ہیں جو امام کی زندگی کے بارے میں سوچے جاتے ہیں، سمجھے جاتے ہیں، اور ان میں جو مشہور ترین پہلو ہے وہ ان کی علمی تربیت ہے جو امام نے اپنے شاگردوں کی انجام دی، کہ جس وقت وہ ارشاد فرمایا کرتے تھے مدینہ منورہ کے اندر، تو جو مشہور روایت ہمارے پاس موجود ہے کہ 4000 قلم ان کی گفتگو کو، ان کے فرمائشات، ارشادات کو تحریر کرنے کے لیے موجود ہوا کرتے تھے۔ ظاہر ہے کہ یہ 4000 افراد سارے کے سارے اہل بیت اطہار علیہ السلام کو مقام امامت اور مقام عصمت میں قبول نہیں کرتے تھے، اس کے اندر حتیٰ کچھ لوگ معاندین بھی ہوتے تھے، مخالفین بھی ہوا کرتے تھے، لیکن بہرحال امام کے علمی پہلو سے سب استفادہ کیا کرتے تھے۔ 4000 بہت بڑی تعداد ہوتی ہے اس زمانے میں بھی، اور آج کل کے زمانے کے حساب سے بھی بڑی تعداد ہے، لیکن اس زمانے کی آبادی کے تناسب کے حساب سے تو بہت بڑی تعداد بنتی ہے اگر کوئی وہاں موجود۔ لیکن جس پہلو کے اوپر کم گفتگو کی جاتی ہے وہ چھٹے امام کی زندگی کا سیاسی پہلو ہے، اور مجموعی طور پر ہمارے معاشرے کے اندر آج سے 20-25 سال پہلے، 30 سال پہلے، یعنی سمجھ لیجیے کہ یہ شجر ممنوع تھا کہ اگر کوئی امام کی سیاسی زندگی کے بارے میں گفتگو کرتا تو اس کو تقریباً مطرود سمجھا جاتا، اور یہ سمجھا جاتا کہ جیسے اس نے کوئی بہت بڑی غلطی کا ارتکاب کیا. آہستہ آہستہ اس کے اوپر گفتگو ہونے لگی, توجہ ہونے لگی, سوالات اٹھے, ان سوالات کے جوابات دیے گئے, تو امیر المومنین کی سیاسی زندگی, سید الشہداء کے واقعہ کربلا کی سیاست, اور آہستہ آہستہ دوسرے ائمہ اطہار علیہ السلام کی سیاسی زندگیوں کے اوپر گفتگو ہوئی. لیکن اس کے باوجود بعض ائمہ کی زندگی پر مجموعی گفتگو کم کی جاتی ہے, اور اس اعتبار سے چھٹے امام کی زندگی پر قدرے گفتگو کی جاتی ہے, لیکن سیاسی زندگی کے اوپر زیادہ گفتگو نہیں ہوتی. عجیب بات یہ ہے کہ تاریخ اسلام کی بہت بڑی تبدیلیوں میں سے ایک تبدیلی چھٹے امام کی زندگی میں پیش آئی ہے. آپ تصور فرمائیں کہ تقریباً 100 سالہ بنی امیہ کا دور اختتام پذیر ہوا, اور اس کے بعد تقریباً 500 سال تک چلنے والا بنی عباس کا دور شروع ہوا, لگ بھگ 500 سال, اور بعض لوگ اس میں اس کو اور اگر ایکسٹینڈ کریں مختلف وجوہات کی بنیاد پر تو پھر 800 سال تک بھی بات کی جا سکتی ہے, لیکن کم از کم 400-500 سال بنی عباس کا دور جو ہے وہ باقی رہا ہے, اور ظاہر ہے کہ میرا مطلب ہلاکو خان کی آمد اور بغداد کی تباہی تک ہے. تو یہ جو تبدیلی رونما ہوئی تقریباً 132 ہجرہ کے اندر, یہ امام کے عہد امامت کے اندر منعقد ہوئی, اور ہم جانتے ہیں کہ امام کی شہادت کی جو تاریخ ہے وہ 148 ہجرہ قرار پاتی ہے. تو یہ جو دور تھا کہ جس میں مثال کے طور پر امام کی زندگی کے اندر, امام کی حیات طیبہ کے اندر یہ سیاسی تبدیلی بھی رونما ہو رہی تھی, امام علمی تحریک بھی چلا رہے تھے, اور امام اسی زمانے میں بہت بڑے ایک سیاسی سوال کے سامنے بھی موجود تھے اور اس کا جواب دے رہے تھے. وہ سیاسی سوال میرا اپنے خیال ہے آج کے زمانے کے اعتبار سے بہت بڑا سیاسی سوال بنے گا, میں اس کو عرض کرنے کی جسارت کروں گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. وہ بہت بڑا سیاسی سوال یہ تھا کہ بنی امیہ کی حکومت اختتام پذیر ہو رہی تھی, اور وہ یہ حکومت وہ حکومت تھی جس نے اہل بیت اطہار علیہ السلام پر بے پناہ ظلم کیے تھے. کربلا جیسا واقعہ اس بنی امیہ کے دور میں ہوا تھا, اور اسلام کی مقدسات سے جو کھیل کھیلا ہے بنی امیہ نے, حتیٰ بنی عباس ظاہری طور پر یہ نہیں کر سکے. امامت کو کربلا کے اندر اس طرح سے محصور کرنا اور نواس رسول کے لاشے کو پامال کرنا, یہ بنی عباس کے مظالم کی نوعیت کچھ اور ہے, اور شاید وہ بعض جگہ کے اوپر انتہائی تکلیف دہ ہیں, لیکن جو کربلا میں جسارت دکھائی گئی بنی امیہ کے ذریعے سے, ایسی جسارت پھر بنی عباس نہیں دکھا سکے تھے. اسی طریقے سے واقعہ حرہ یا واقعہ حرہ دو الفاظ میں تعبیر کیا جاتا ہے, جس کے اندر مدینہ منورہ کے اندر روضہ رسول 3 دن تک استبل بنا رہا, یہ جسارتیں بنی امیہ نے کی. یا مثال کے طور پر ہشام بن عبد الملک یا سلیمان بن عبد الملک قرآن کریم کو دیوار پہ لٹکا کر تیر مارتا ہے, پارا پارا کر دیتا ہے, اور ایک شعر پڑھ کے کہتا ہے, اے قرآن اگر تجھ سے قیامت کے دن کوئی پوچھے کس نے پھاڑا تو میرا نام لینا. یہ جسارتیں کہاں تھیں؟ اسلامی مملکت کے اندر ثقافت کا یہ عالم تھا کہ جیسا کہ رہبر معظم کی ایک بہت خوبصورت تحلیل موجود ہے اس معاملے کے اندر, مولا چوتھے سرکار کے دور میں اسلامی ثقافت اتنی پامال ہو چکی تھی اسلامی معاشرے کے اندر, مسلمان معاشرے کے اندر میں کہوں گا, نہ کہ اسلامی معاشرے کے اندر, مسلمان معاشرے کے اندر, کہ مدینہ منورہ کے شرفا اکابرین ایک فاحشہ اور مغنیہ کو حج کی الوداع کہنے کے لیے مدینہ سے باہر گئے تھے, اور جب وہ حج کر کے واپس آئی تو یہی اکابرین یہی شرفا اس کو خوش آمد کہنے کے لیے مدینہ سے باہر گئے تھے. یہ مدینہ کی ثقافت کا عالم تھا, اور مسلمان موجود تھے, سب کے سب مسلمان تھے, اللہ کے رسول کو دنیا سے گئے 100 سال بھی نہیں ہوئے تھے. اس کے بعد جب چھٹے امام کا دور آیا تو یہ ثقافت تبدیل ہوئی تھی, بنی امیہ چلی گئی, بنی عباس آئے, بنی عباس اہل بیت اطہار علیہ السلام کے نام پر آئے. تو جو بہت بڑا سوال خاندان اہل بیت کے سامنے آیا وہ یہ کہ اب جب کہ بنی امیہ اتنے مظالم کے بعد, اتنی جسارتوں کے بعد جا رہے ہیں, تو آپ بنی عباس کا ساتھ دیں گے یا نہیں دیں گے؟ اور خاص کر یہ کہ بنی عباس دعوے دار ہیں حق اہل بیت کو دلانے کے, اب آپ ساتھ دیں گے یا نہیں دیں گے؟ اچھا, یہ جو سوال ہے کہ مثال کے طور پر ایک ظالم جا رہا ہے اور اس نے بڑے ظلم کیے, اور دوسرا کوئی آ رہا ہے جو قدرے آپ کے ساتھ ایک سافٹ کارنر کم از کم ضرور رکھتا ہے, بلکہ دعوے دار ہے کہ آپ ہی کو حق دلائے گا. ہم جانتے ہیں بنی عباس کے نعروں میں سے بہت بڑا ایک نعرہ تھا, الرضا لآل محمد, وہ کہتے تھے جس پر آل محمد راضی ہوں ہم اس پہ راضی ہوں گے. اچھا یہ نعرہ جو تھا یہ بہت ہی مکارانہ طریقے سے لگایا گیا تھا, الرضا لآل محمد, جس کے اوپر آل محمد راضی ہوں ہم اس پہ راضی ہیں. اب جیسے میں اور آپ اپنے انوائرمنٹ کے اندر اس نعرے کو سنیں گے تو آل محمد سے ہم کیا تعبیر کریں گے, نبی کے نام پر درود بھیجے گا محمد و آل محمد, محمد و آل محمد. جیسے کہ ابھی آپ نے درود میں بھی ارشاد فرمایا نبی کا نام لیا اور ان کی آل کا نام لیا, تو آپ جیسے آپ سنیں گے الرضا لآل محمد, جس کے اوپر آل محمد راضی ہوں, تو آپ اس سے کیا سمجھیں گے؟ تو ظاہر ہے آپ آل محمد سے سمجھیں گے جس کے اوپر اولاد نبی نواسہ رسول جس پہ راضی ہوں گے. بنی عباس اس کا ارادہ نہیں کر رہے تھے, بنی عباس اس کے مقابلے میں اپنا ارادہ کر رہے تھے, وہ اپنے آپ کو آل محمد میں سے قرار دینا چاہتے تھے. لہذا اپنی رشتہ داری کو جو حضرت عباس رسول خدا کے چچا کے ذریعے سے انجام پا رہی تھی, اس کی بنیاد پر اپنے آپ کو محمد و آل محمد کے دائرے کے اندر شامل قرار دیتے تھے. اس کے اوپر ایک مکالمہ بھی موجود ہے بنی عباس اور اہل بیت اطہار علیہ السلام کے درمیان, کے نبی نے اہل بیت نے ان کو بتایا کہ تمہارا کیا مقام اور ہمارا کیا, اور کیسے یہ مقایسہ ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا, لیکن بہرحال یہ نعرہ اس مکاری کے ساتھ لگایا گیا تھا. اب اہل بیت کے سامنے ایک سوال تھا, بنی امیہ کو تو آپ قبول نہیں کرتے تھے, اب بنی عباس جو اس ظلم کے مقابلے میں کھڑی ہے, آپ اسے قبول کریں گے یا نہیں کریں گے؟ اچھا اب یہاں پر وہ دور نہیں تھا کہ جس میں آپ خاموشی کے ساتھ سیاسی طور پر کچھ کام کر کے اپنی بے طرفی کو لے کر باقی رہ سکیں. یا آپ میدان میں ہیں یا آپ میدان میں نہیں ہیں, اور اگر آپ میدان میں ہیں تو آپ کے نام پر بیعت ہوگی, آپ کے نام پر خلافت قائم ہونے والی ہے, آپ کے نام پر جنگیں ہونے والی ہیں, لاکھوں لوگ آپ کے نام پہ شہید ہونے والے ہیں, اور اگر آپ نہیں ہیں تو پھر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بنی امیہ اور بنی عباس کی جنگ کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو پھر کب تعلق ہے؟ کیا آپ بنی امیہ کے مخالفین نہیں ہیں؟ کیا آپ بنی امیہ کی پامالی نہیں چاہتے تھے؟ کیا آپ نہیں چاہتے تھے کہ بنی امیہ کے مقابلے میں اسلام کو محفوظ کرنے کے لیے ان کا مقابلہ کیا جائے؟ تو یہ بہت بڑا سوال اہل بیت اطہار علیہ السلام کے سامنے تھا, اور اگر آپ مجھے اس کی اجازت دیں تو میں عرض کروں گا یہ سوال ہم لوگوں کی زندگی میں بھی بار بار ہمارے اور آپ کے سامنے آئے گا. مجھے کہ دو پارٹیز ہیں, ایک آپ کے حساب سے بہت بری ہے اور ایک آپ کے حساب سے نسبتاً کم بری ہے. آپ نے کسی کا ساتھ دینا ہے یا نہیں دینا؟ اچھا اگر آپ نے ساتھ دینا ہے تو پھر یہ نہیں ہو سکتا کہ صرف بیان کی حد میں ساتھ دینا ہے. نہیں, آپ کے نام پر بیعت ہوگی, آپ کے نام پہ جانے بھی جائیں گے, آپ کریں گے یا نہیں کریں گے؟ اب اس کا جو بہت بڑا سمبولک ایک واقعہ ہوا تھا وہ شہید مطہری نے بھی مولا چھٹے امام کی زندگی کے تحلیل میں تحریر فرمایا ہے, درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ محمد آل محمد. بنی عباس نے چھپے بندوں اپنے نام پر بیعتیں کرنا شروع کر دی تھیں. یہ تقریباً 122 ہجرہ کا واقعہ ہے, بہت عجیب علامتی واقعہ ہے. 122 ہجرہ میں مولا پانچویں امام کے زمانے میں ایک موقع کے اوپر ایک میٹنگ منعقد ہوئی ہے. اگر میں اچانک بولتے بولتے اپنے ذہن میں ڈر گیا, یا ڈر رہا ہوں کہ میں پانچویں امام کا نام لوں یا چھٹے امام کا نام لوں, میں کنفیوز ہو رہا ہوں. میرا اپنا خیال ہے کہ چھٹے امام کے زمانے میں ہے, شاید جو مجھے یاد آتا ہے 118 کے قریب پانچویں امام کی شہادت ہے. میں اس وقت اچانک اپنے ذہن میں بالکل بلینک ہو گیا ہوں, اس سے نہیں یاد آپ کو پا رہا ہے کچھ, ابھی میرے ذہن میں نہیں آ پا رہا. میرا اپنے خیال ہے چھٹے امام تشریف فرما تھے, جو مجھے یاد آتا ہے کسی نے کسی کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے تشریف لائے تھے روایت کے مطابق. تو کوئی بھی ہو سکتے ہیں, یا پانچویں امام یا چھٹے امام. ایک مجلس منعقد ہوئی تھی جس کے اندر بنی عباس نے سب لوگوں کو دعوت دی تھی, جو لوگ بنی امیہ کے مخالفین شمار کیے جاتے تھے ان سب کو دعوت دی, اور اس میں پانچویں یا چھٹے امام بھی تشریف لائے تھے. جہاں تک میرا ذہن ساتھ دیتا ہے شاید چھٹے امام تشریف فرماتے. یہ لوگ موجود ہوئے اور بنی عباس کی طرف سے کھڑے ہو کر یہ کہا گیا کہ ہم بنی امیہ کی حکومت کے خلاف مارکہ شروع کر رہے ہیں, آپ سب لوگ ساتھ دیجئے, اور ساتھ دینے کے بعد جس پر اہل بیت راضی ہوں گے ہم ان کی حکومت کو قائم کر دیں گے. امام تشریف فرماتے, اور ادھر ہی یہ بھی ہوا کہ بنی عباس نے اپنے آل اولاد میں سے ایک شخص کا تعارف کروایا کہ یہ وہ مہدی ہیں جن کے آنے کا وعدہ کیا گیا تھا. ایک مہدی نام کر کے فرزند وہاں موجود تھے جو بعد میں شہید ہو گئے, مارے گئے تھے, ان کا تعارف کروایا گیا تھا کہ یہ وہ مہدی ہیں جن کے آنے کا وعدہ بھی کیا گیا تھا. البتہ بر سبیل تذکرہ عرض کرتا چلوں کہ امام آخری امام کی ذکر کو ہم پورے تاریخ اسلام کے اندر قبول ہوئی بھی حقیقت کے طور پہ دیکھتے ہیں. اب آپ تصور کریں 122 ہجرہ کے اندر بھی جب 12ویں امام کا نام لیا جا رہا ہے تو یہ وعدے کے ساتھ لیا جا رہا ہے کہ جن کا وعدہ کیا گیا تھا, اس ریفرنس کے ساتھ لیا جا رہا ہے. اتنی قبول شدہ حقیقت ہے یہ, اور وہاں پہ جو موجود ہیں وہ سب اہل بیت کو امامت کے طور پہ ماننے والے موجود نہیں ہیں, لیکن ان کے درمیان میں بھی اسی ریفرنس کے ساتھ لیا گیا. تو وہاں پر کہا گیا کہ یہ ہے, چھٹے امام سے بھی رائے لی گئی. اب ہم تصور کر سکتے ہیں کہ لوگ امامت کو ماننے والے نہیں ہیں, ورنہ رائے لینے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, امام حکم فرمائیں گے. تو امام سے بھی رائے لی گئی, امام نے فرمایا کہ تم نے یہ جو کہا کہ یہ مہدی ہیں, یہ تمہیں بھی پتہ ہے کہ ایسا نہیں ہے. اگر تم یہ کہو کہ بنی امیہ کی حکومت کے مقابلے میں ہم تمہارا ساتھ دیں تو ہم ساتھ دینے کو تیار ہیں, لیکن جو دعویٰ تم کر رہے ہو یہ دعویٰ صحیح دعویٰ نہیں ہے. امام دو ریفرنس کے ساتھ فرما رہے تھے, ایک تو مہدی ہونے کا دعویٰ غلط تھا, دوسرا خلافت کا دعویٰ جو اندر اندر کیا جا رہا تھا. فرمایا تمہارا دعویٰ صحیح دعویٰ نہیں ہے, ہاں جس کا تم مقابلہ کرنے کی بات کرو اس کا ہم بھی ساتھ دینے کو تیار ہیں. اس موقع پر بنی عباس کے حسن نے, ان کے خاندان سے جو آنے والے تھے, ان کے لوگوں نے امام کا مقابلہ کیا اور کہا کہ نہیں, ہم اس انداز میں آپ کی بات کو قبول نہیں کر سکیں گے. امام نے ادھر ہی اپنے غیبی علم سے ارشاد فرمایا کہ کس نے خلافت پر پہنچنا ہے اور کس نے مارا جانا ہے. امام نے ان کو کہا کہ دیکھو تم تو مارے جاؤ گے اور یہ جو بچہ کھڑا ہے یہ خلافت پہ پہنچے گا. امام نے اس طرح کی باتیں ارشاد فرمائیں اور یہ کہہ کر وہاں سے وہ تشریف فرما ہو گئے. بنی عباس اچھی طرح جان گئے تھے 122 کے بعد کم از کم کہ اہل بیت اطہار علیہم السلام ہمارے دام میں نہیں آئیں گے اور یہ ہماری بات کو قبول نہیں کریں گے. لیکن بنی عباس نے چھپے بندوں اپنے راز کو اپنے اندر محدود رکھا اور کھلے عوام اور رضا لعالی محمد کا نعرہ لگاتے رہے اور لوگوں کو اس کے نام پہ جمع کرتے رہے. یہاں تک کہ جو بالکل حساس موقع آیا وہ ایک ایسی جگہ پر آیا جہاں بنی عباس کے ایک کمانڈر نے چھٹے امام کو ایک خط لکھ کر بھیجا. بنی عباس کے دو کمانڈر اس زمانے میں بہت مشہور تھے, ایک ابو مسلم خراسانی نام کر کے تھا اور ایک ابو سلمہ خلال نام کر کے تھا. یہ دونوں کمانڈر بہت مشہور تھے اور ہر کمانڈر کے پاس 2.5-3 لاکھ کی فوج ہوا کرتی تھی. آپ 2.5-3 لاکھ کی اس زمانے کی آبادی کے تناسب میں آپ فوج کی طاقت کا اندازہ لگا لیں کہ یہ کتنی بڑی فوج ہوا کرتی تھی جو ان کمانڈرز کے پاس تھی. ان میں سے کسی ایک نے یا شہید مطہری گمان کرتے ہیں کہ شاید دونوں نے, یہ امکان بھی ہے کہ شاید دونوں نے, لیکن موسٹ پروبیبلی ان میں سے کسی ایک نے اور شاید ابو مسلم خراسانی نے امام کو لیٹر بھیجا اور اس لیٹر کے اندر یہ کہا کہ میں کوفے میں آپ کی حمایت کے لیے 1,00,000 کا لشکر جمع کر چکا ہوں, آپ بیعت کا اعلان کریں, میں آپ کے ہاتھ پر بیعت لوں گا, آپ کی حکومت قائم ہو جائے گی. یہ آفر امام کے پاس آ گئی. اور میں آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا جو اہل بیت کے سامنے سوال ہوتا تھا وہ یہ سوال ہوتا تھا, اب اگر آپ مقابلہ کرنا چاہتے ہیں بنی امیہ کا تو بہت اچھا موقع ہے, آئیے میدان کے اندر, آپ کے ہاتھ پر بیعت ہوگی, کچھ نہیں ہوا بنی امیہ تو چلے ہی جائیں گے, اگر حکومت قائم ہو گئی تو نعم المقصود, بہت اچھی حکومت بن جائے گی, اور اگر حکومت قائم نہیں ہوئی تو کم سے کم بنی امیہ تو چلے ہی گئے. امام نے اس کے مقابلے میں کیا رد عمل دکھایا؟ امام نے کئی روایات ہمارے پاس موجود ہیں, ایک روایت کے مطابق خط کو لے کر چراغ پہ جلا دیا, ایک روایت کے مطابق امام اپنے کام کے اندر مشغول رہے. جو قاصد بنی عباس کے اس کمانڈر کی طرف سے آیا تھا اس نے کہا تھا کہ مجھے کوئی واضح جواب چاہیے, تو امام نے اس کے مقابلے میں ایک شعر پڑھا. اور مجھے یوں احساس ہوتا ہے جیسے ہم لوگ جب بھی کبھی فیصلہ کرنے لگیں اس جیسے کسی معاملے کا تو ہمیں اس شعر کو ضرور اپنے ذہن کے اندر رکھنا ہوگا. یوں مجھے لگتا ہے کہ امام نے صراحت کے ساتھ جواب نہ دیتے ہوئے ایک حکمت عملی کو ضرور ہمارے سامنے طے کر دیا ہے. شعر آپ کی خدمت میں عرض کروں گا, درود بھیجے گا محمد و آل محمد. محمد و آل محمد. اس شعر کا ایک پس منظر ہے, اور شعر کے پس منظر میں اس طریقے سے بیان کرتے ہیں کہ جو لوگ لکڑیاں کاٹنے جاتے ہیں یہ لوگ جب لکڑیوں کو اٹھانے لگتے ہیں تو رسیاں ان کے پاس ہوا کرتی ہیں, تو دو رسیاں بچھا دیتے ہیں, جیسے ٹرین کی پٹری کے پیرلل دو رسیاں ہوتی ہیں, روز رسیاں بچھا دی جاتی ہیں اور لکڑیوں کو چوڑائی میں ان رسیوں کے اوپر رکھ دیا جاتا ہے. جب وہ لکڑیاں زیادہ ہو جاتی ہیں تو ان دونوں رسیوں کو جمع کر کے نوٹ لگا دی جاتی ہے, اور نوٹ لگانے کے بعد وہ جو لکڑیاں لے جانے والا ہوتا ہے وہ رسی کو اپنے کمر کے اوپر ڈالتا ہے اور لے کے چلا جاتا ہے. اور دو رسیاں اسی لیے ڈالی جاتی ہیں کہ ایک کندھے کے اس طرف سے ایک کندھے کے اس طرف سے لٹکی بھی ہو اور ان کو پکڑ کے لے جائیں جنہوں نے کبھی زندگی میں رسی کاٹی ہو, لکڑیاں کاٹی ہوں ان کو بہت اچھی طرح یہ پتہ ہوگا. تو یہ جو رسی پھیلائی جاتی ہے یہ لکڑیاں کاٹنے سے پہلے پھیلا دی جاتی ہے, اور ایک ایک لکڑی کاٹتے رہتے ہیں اور اس رسی کے اوپر, ان دونوں رسیوں کے اوپر رکھتے رہتے ہیں. اور تقریباً مثلاً جب کام ختم ہو جاتا ہے تو بس ایک کام رہ جاتا ہے کہ رسی لپیٹیں, کندھے پہ ڈالیں اور چلے جائیں. تو امام نے ارشاد فرمایا کہ تمہارا سوال ایسا ہی ہے جیسے میں صبح سے شام تک لکڑیاں کاٹوں, رسی کے اوپر ڈالوں, اور جب لکڑیاں اٹھانے کا ٹائم آئے تو پتہ چلے کہ رسی کسی اور کی تھی, رسی کسی اور کی تھی. یا تمہاری مثال ایسی ہے جیسے میں پورے فصل کو زمین کے اوپر کاشت کروں اور جب فصل کو کاٹنے کا ٹائم آئے تو پتہ چلے زمین تو میری تھی ہی نہیں, زمین کسی اور کی تھی. اچھا, اس جواب کے پیچھے میں کیا حکمت عملی تلاش کروں؟ بہت واضح سی بات ہے, یعنی کام سارا میں کروں, جان میری جائے, شہادتیں میرے ماننے والوں کی ہوں اور حکومت تم لے جاؤ, فائدہ تم اٹھا لو. امام نے فرمایا نہیں, یہ میں نہیں ہونے دوں گا, یہ نہیں ہونے دوں گا. اچھا, اس کو اگر اس جملے کو میں حکمت عملی کے طور پر لوں تو میں حکمت عملی کے طور پر اس کا کیا مطلب لوں؟ سیاسی حکمت عملی کے طور پر, تو میں سیاسی حکمت عملی کے طور پر اس کا مطلب یہ لوں گا کہ میدان کوئی اور بچھائے, اصول کوئی اور طے کرے, میں کھلاڑی بن کر اتروں اور جیت کسی اور کی ہو جائے, اور میرا کام صرف یہ ہو کہ میں شکست کھانے والی ٹیم کا ممبر بنا رہا ہوں. میں یہ کام نہیں کروں گا, میں یہ کام نہیں کر سکوں گا. اس کی تھوڑی سی باریکی آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. سیاست میں ہم سب جانتے ہیں کہ انسان کی فطرت اور انسان کی نفسیات بہت زیادہ ملوث ہوتی ہے. علم سیاست کی بہت پیچیدگیاں ہیں. ویسے تو علم سیاست کو معمولاً آسان ترین علم کہا جاتا ہے, لہذا گریجویشن کے لیول پر جس بچے کو گریجویشن ہلکا ہلکا کرنا ہو اور وہ چاہے زیادہ برڈن بھی نہ ہو تو وہ پولیٹیکل سائنسز لے لیتا ہے کہ کم سے کم اس میں اور ایجوکیشن کے اندر تو گریجویشن ہو ہی جائے گا, جبکہ ایجوکیشن کا تعلق انبیاء کے کام سے تھا اور سیاست کا تعلق انبیاء اور آئمہ کے کام سے تھا. لیکن بہرحال ہمارے ہاں اس کی کوئی ویلیو زیادہ نہیں تصور کی جاتی. لیکن سیاست کے اندر ہم جاتے ہیں, نفسیات بہت زیادہ ملوث ہوتی ہے, اور علم سیاست کے اندر ایک سب برانچ ہے, پولیٹیکل سائنسز کی ایک سب برانچ ہے جس کے اندر خود پوسٹ پی ایچ ڈیز ہوتی ہیں, اس کو پولیٹیکل سائیکالوجی کہا جاتا ہے. اور پولیٹیکل سائیکالوجی میں یہ کیا جاتا ہے کہ یہ جاننے کی کوشش کی جاتی ہے کہ فلاں سیاست دان نے فلاں سیاسی فیصلہ کس نفسیات کے تحت انجام دیا تھا. اچھا, یہ اس لیے خاص کر ضروری ہوتا ہے کہ ہمارے پاس سیاسی فیصلے کسی سے کروانے ہوں تو دو راستے ہوتے ہیں. ایک راستہ یہ ہوتا ہے کہ ہم کسی کو زنجیریں جکڑ کر گویا سیاست کے میدان میں پھنسا پھنسا کر ایک جگہ پہ لا کے کھڑا کر دیتے ہیں, اور اس کے سامنے ایک ہی راستہ ہوتا ہے, یا مرے یا یہ کرے. تو وہ بیچارہ وہ کر دیتا ہے جو وہ مرنے سے بہتر سمجھتا ہے. یہ راستہ دنیا کا ایک عمومی راستہ ہے. اچھا, یہ راستہ کوئی دیر پا راستہ نہیں ہوتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جس شخص نے اتنے جبر کے عالم میں یہ فیصلہ کیا ہوتا ہے وہ اچھی طرح جان رہا ہوتا ہے کہ وہ کسی کے ٹریپ میں پھنس گیا تھا اور اس کی وجہ سے اس نے یہ کیا ہے. بالکل ایسے جیسے آپ اپنا گھر نہیں بیچنا چاہتے اور کوئی آپ کے گھر کے اوپر آ جائے اور آپ کے سر کے اوپر پستول رکھ کر آپ سے کہے کہ بھائی سائن کرو, اور آپ نے سائن کرنا پڑ گیا آپ کو اور آپ کا گھر بک گیا, تو یہ آپ کو بھی پتا ہے کہ یہ آپ نے نہیں بیچا ہے, آپ سے زور زبردستی میں بکوایا گیا ہے. اگر آپ کو کبھی وہ بندوق رکھنے والا مل گیا تو آپ توپ سر پہ رکھ کے اپنا گھر واپس لے لیں گے اس سے. اچھا, اگر یہی ہو سیاست میں تو یہ کوئی پیچیدگی نہیں ہے, یہ بہت سادہ کام ہے. اس سے زیادہ پیچیدگی کب ہے؟ اس سے زیادہ پیچیدگی وہ ہے کہ آپ کے سامنے سیناریو ایسا ہوگا جس میں آپ مکمل آزادی کے ساتھ وہ کریں گے جو دشمن کروانا چاہتا ہے, جبر کے ساتھ نہیں, آزادی کے ساتھ. جبر کے ساتھ کریں تو پھر تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, آپ کو سمجھ میں آ جائے گا میرے ساتھ جبر ہوا ہے, آپ کبھی بدلہ بھی لیں گے. لیکن اگر آپ آزادی کے ساتھ وہ کر ڈالیں جو دشمن کرنا چاہتا تھا تو پھر آپ کبھی بدلہ بھی نہیں لیں گے بلکہ آپ دشمن کے ممنون بھی ٹھہریں گے. مثال کے طور پر ایسے ہی میں آپ سے پوچھ رہا ہوں, اس وقت جو امریکہ آ کر آئیسس کے ٹھکانوں پر بمباری کر رہا ہے, تو عراق کے شیعہ کچھ نہ کچھ ممنون ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ تھوڑا بہت تو شکریہ ادا کرنے میں مجبور ہو ہی جائیں گے کہ بھائی بالآخر کٹھن وقت میں ہمارا ساتھ دے ہی دیا. اور کوئی یہ پوچھنے والا نہیں ہوگا کہ یہ کٹھن وقت لایا کون تھا, یہاں پہ پہنچایا کس نے تھا, اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا. تو سیاست کا مارکہ یہی رہے گا, جو پیچیدہ مارکہ رہے گا وہ یہ کہ آپ اپنی رضا و رغبت سے وہ کریں گے جو کوئی کروانا چاہتا تھا. اور کبھی آپ کے ذہن میں یہ گمان بھی نہیں ٹھہرے گا کہ ہم نے جبر کے ساتھ یہ کام کیا. امام فرمانا چاہ رہے ہیں جو کچھ تم کر رہے ہو وہ وہی ہے جو ہم بھی چاہتے ہیں. امام گویا فرمانا چاہ رہے ہیں لکڑیاں ہم بھی کاٹنا چاہتے ہیں, فصل تو ہم بھی بونا چاہتے ہیں, لیکن اس سے پہلے ایک اور بات دیکھنا چاہیں گے, کس کی زمین پہ فصل بوئیں, کس کی رسیوں پہ لکڑیاں کاٹیں. اگر رسیاں تمہاری ہیں اور زمین تمہاری ہے اور فصل بونے کی زحمت ہم کریں تو ہم یہ کام کبھی نہیں کریں گے. اس کو میں اپنے الفاظ میں کیا کہوں, پولیٹیکل اصطلاح میں اس کو میں کہوں گا انیشیٹو تمہارا ہو, رولز تمہارے ہوں اور میں صرف پلیئر بنوں, میں یہ کام کبھی بھی نہیں کروں گا. کیوں؟ تمہارا کیا پتا تم کس وقت رول چینج کر دو گے, کس وقت تم نے کوئی ٹرن مارا تو میں کہاں جاؤں گا پھر. اعزان محترم, معمولاً ہم جز وقتی مفادات کے حصول میں, اور مفادات ذاتی نہیں ہوتے, اجتماعی مفادات, برے سینس میں نہیں کہہ رہا ہوں, پازیٹیو سینس میں کہہ رہا ہوں, مفادات نہ کہیں آپ اس کو, کوئی اور اہداف کہہ لیجئے, جز وقتی کچھ اہداف کے حصول کی فکر میں ہم بعض ایسے میدانوں میں کوٹ بیٹھتے ہیں جو ہم نے نہیں بنائے ہوتے, جو ہم نے تیار نہیں کیے ہوتے, وہ کسی اور نے تیار کیے ہوتے ہیں. میں آپ کی خدمت میں ایک مثال پہ دنیاوی سے ایک اور مثال عرض کروں گا, درود بھیجے گا محمد و آل محمد. بہت سادہ سی بات ہے, مجھے کہ فرض فرمائے میں ڈرائیونگ کر رہا ہوں اور ڈرائیونگ کرتے کرتے میں ایک چوراہے کے اوپر پہنچنے والا ہوں جہاں سگنل مجھے ریڈ نظر آ رہا ہے, لیکن جیسے ہی میں پہنچا وہ گرین ہو گیا اور میری گاڑی گزر گئی. ایک سگنل کے ساتھ یہ ہو گیا, یہ اتفاق ہو سکتا ہے اگر پانچ دفعہ ایسے ہی ہو جائے. اب میں آپ سے ایک سوال پوچھوں گا, یہ آپ کے لیے بہتر ہو رہا ہے یا برا ہو رہا ہے؟ بظاہر تو بہت اچھا ہو رہا ہے, آپ کو رکنا نہیں پڑ رہا, آپ کی گاڑی بار بار گزر رہی ہے, لیکن کیا آپ کے ذہن کو اپنے آپ سے نہیں پوچھنا چاہیے کہ یہ سب اتفاقاً ہو رہا ہے یا کوئی میرے لیے کر رہا ہے؟ اور اگر کوئی میرے لیے کر رہا ہے, ظاہر ہے کہ یہ اتفاق نہیں ہو سکتا ہے, نہ میں نے پلاننگ کی ہے, نہ اتنا میں خوش قسمت واقع ہوں گا کہ بار بار یہ ہوتا رہے, تو کیا یہ مفت میں میرے لیے کر رہا ہے؟ آپ جب بھی اپنی محنت سے کم نتیجے نکلتا دیکھیں تو ایک دفعہ ٹھنک کر اپنے دماغ سے پوچھئے گا, ذرا سا رک کر پوچھئے گا, یہ جو میں محنت نہیں کر رہا اس کے نتیجے کیوں نکلے چلے جا رہے ہیں؟ میں نے یہاں تک نہیں سوچا تھا, یہ کیوں ہو رہا ہے؟ ایک دفعہ آپ کہیں گے میری قسمت اچھی تھی, دوسری دفعہ آپ کہیں گے میں نے کل دعائے کمیل پڑھی تھی, تیسری دفعہ آپ کہیں گے میں زیارت عاشورہ پڑھتا ہوں. ہر دفعہ کیوں, ہر دفعہ کیوں ہو رہا ہے؟ اور اگر ہوئے چلا جا رہا ہے اس کا مطلب ہے کوئی پیچھے سے کچھ اور بھی کر رہا ہے, تو پھر وہ کیوں کر رہا ہے؟ بدقسمتی سے جب ہمیں ہر چیز اچھی لگ رہی ہوتی ہے تو ہم یہ سوال بھول جاتے ہیں, اور بدقسمتی یہ ہوتی ہے کہ جب چھٹے سگنل کے اوپر پہنچتے ہیں اور ایک اٹیک ہوتا ہے تب سمجھ میں آتا ہے کہ پانچ گرین کیوں ملے تھے. آپ کو ایک خاص وقت پہ خاص جگہ پہنچانا تھا کسی نے, تو وہ آپ کے ریڈ سگنلز کا بوجھ اٹھاتا رہا اور آپ کو گرین دیتا رہا تاکہ آپ چھٹے سگنل کے اوپر صحیح ٹائم پہ پہنچ جائیں, جو اس کا ٹائم ہوگا آپ کا نہیں ہوگا. مجھے لگتا ہے ہم یہ سیاسی مسٹیک بار بار کرتے ہیں, اور جز وقتی سہولت کو دیکھتے ہوئے کہ ایک کچھ حاصل ہونے کا امکان نظر آ رہا ہے اور یہ حاصل ہو سکتا ہے, بدقسمتی سے بھول جاتے ہیں کہ کیا دشمن کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں یہ حاصل کر سکتا ہوں, تو روک کیوں نہیں رہا پھر, کیوں نہیں روک رہا پھر اس بات کو؟ ہم اس بات کو اپنے ذہن سے اس وقت نکال دیتے ہیں. اور میں آپ کی خدمت میں ایک بات عرض کروں, آپ یہ مت کہیے گا کہ میں خدائی اور غیبی امداد کو نظر انداز کرنا چاہ رہا ہوں. نہیں, میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا, ایک دفعہ قسمت ساتھ دیتی ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ٹرن تو ریڈ کی تھی لیکن میری گاڑی جب آئی تو گرین ہو گیا, قسمت سے ہو جاتا ہے. ایک دو دفعہ میں یہ بھی سوچوں گا غیبی امداد آئی اور جو میرے نصیب میں نہیں تھا وہ بھی ڈال دیا اللہ نے, لیکن اگر بار بار یہی ہو رہا ہو تو پھر آپ کو فوراً سوچنا چاہیے کم از کم امکان کے طور پر کہیں کوئی غلط ڈرامہ تو نہیں ہو رہا. اور یہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، اللہ تعالیٰ نے اجتماعی زندگی کو، معاشرتی زندگی کو علل و اسباب پہ رکھا ہے، اس نے معجزوں پہ نہیں رکھا ہے. یہ علل اسباب پہ رکھے گئے ہیں، یعنی اگر انقلاب رونما ہونا ہے تو علل و اسباب کے ساتھ ہوگا، بلا علل بلا اسباب نہیں ہوگا. اگر کسی کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آئے گا تو اس کے بھی اسباب ہوں گے، ایسا نہیں ہوگا کہ بغیر سبب کے بغیر علتوں کے اچانک کچھ رونما ہونا شروع ہو جائے اور اچانک سب لوگ کہیں گے لو جناب کوئی علت نہیں تھی، کوئی سبب نہیں تھی اور سارے کام ہو گئے، ایسا نہیں ہوگا. بنی امیہ مارے جائیں، اہل بیت سے زیادہ کون اس بات کو چاہے گا جن کے اجداد نے مظالم جھیلے تھے. بنی امیہ کا منحوس دور اسلام کی حکومت سے ختم ہو جائے، کیا اہل بیت کو پسند نہیں ہوگا؟ بالکل پسند ہوگا. اچھا، کیا ان کو یہ نہیں نظر آ رہا تھا کہ ان کی چاہت میں لوگ دھوکہ کھا کر بنی عباس کا ساتھ دے رہے ہیں؟ امام کو یہ بھی نظر آ رہا تھا. کیا امام یہ سوچ نہیں سکتے تھے کہ اگر ہم کھڑے ہو جائیں تو شاید حکومت بنی جائے؟ چانس لیا جا سکتا تھا یا نہیں لیا جا سکتا تھا؟ چانس بھی لیا جا سکتا تھا، لیکن امام کو ایک بات پتا تھی، یہ گراؤنڈ میرا گراؤنڈ نہیں ہے، یہ وہ گراؤنڈ ہے جو بنی عباس نے بچھایا، یہ گراؤنڈ وہ نہیں ہے جو ہمارے لوگوں نے بچھایا. اور امام کو پتا تھا کہ ہم آئیں گے اپنی مرضی سے، لیکن پھر رہ کر کیا کرنا ہے یہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہوگا، یہ بنی عباس کریں گے. پھر امام نے اپنے آپ کو محفوظ کیا، اپنے ماننے والوں کو محفوظ کیا اور کہا کہ اس کے دام میں مت پھنسیں. بدقسمتی سے سب اتنے خوش قسمت یا اتنے عقل مند نہیں تھے، اور طبیعتاً جو مصیبت اٹھانی پڑی وہ اہل بیت کو ہی اٹھانی پڑی. بہت سارے لوگوں نے بنی عباس کا ساتھ دیا، اور بنی عباس کا ساتھ دینے کے بعد جب بنی عباس کی حکومت بن گئی تو عباس اور صفاح جیسے لوگ جو حکومت کر کے گئے، منصور اور صفاح جیسے لوگ، وہ میرے اور آپ کی آنکھوں کے سامنے. عالم یہ ہوا کہ اس دور کے چند سال کے بعد اہل بیت پر وہ سختی آئی کہ مولا ساتویں امام سالوں زندان میں رہے، اور اتنی طاقت بھی نہیں تھی کہ شیعہ زندان سے آزاد کرا سکیں. اگر اہل بیت اطہار علیہ السلام کے اس اشارے کو سمجھ سکتے ہوتے اور اپنے آپ کو اس بنی امیہ اور بنی عباس کی مصیبت میں نہ پھنساتے تو ہماری کمزوری کا یہ عالم نہیں ہونا چاہیے تھا کہ ہمارے امام زندان کے اندر ہوں اور ہم ان کو جیل سے بھی آزاد نہ کرا سکیں. اور مجھے لگتا ہے یہ مشکل بار 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 ہمارے سامنے آتی رہے گی کہ ہم سیاسی طور پر اس بات کا فیصلہ کیے بغیر کہ گراؤنڈ کس کا گراؤنڈ ہے، ہم اپنے آپ کو انوالو کرتے رہیں گے اور اس کے نتیجے میں اپنی ریسورسز، جو ٹائم بھی ہے، پیسہ بھی ہے، انسان بھی ہیں، اس کے اندر لگاتے رہیں گے، اور بدقسمتی سے جو اہداف نصیب ہونے چاہیے وہ اہداف ہمیں نصیب نہیں ہونے پائیں گے. ممکن ہے کوئی ہم سے سوال کرے کہ یا اعتراض کرے کہ اس کے مقابلے میں اور کیا ہو سکتا ہے، تو جو مجھے سمجھ میں آتا ہے وہ یہ ہو سکتا ہے کہ انیشیٹو، اگر آپ نے جان دینی ہے، اگر آپ نے جان دینی ہے، حق کے نام پر جان دینی ہے، تو انیشیٹو آپ کے ہاتھ میں ہونا چاہیے. جنگ ہو یا نہ ہو، فیصلہ آپ کا ہو. جنگ کس محاذ میں ہو، فیصلہ آپ کا ہونا چاہیے. کن ٹرمز کے اوپر مفاہمت ہوگی، کن ٹرمز پہ مفاہمت نہیں ہوگی، یہ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہونا چاہیے. کمانڈر کون ہے، فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہونا چاہیے. اگر یہ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے اور یہ فیصلہ کوئی اور کر رہا ہے، تو پھر آپ کا ساتھ کھڑا ہونا، اس کے اندر اپنی جان دینا آپ کو فائدہ نہیں دے پائے گا، چونکہ انیشیٹو کسی اور کے ہاتھ میں ہوگا. میں آپ کی خدمت میں یہ نہیں عرض کر رہا کہ ہمیشہ ہر جنگ کے نتیجے میں ظاہری طور پر فتح ملنا ہماری کامیابی کی دلیل ہوگی، نہیں، ایسی کوئی ضرورت نہیں. کربلا کا میدان ہماری اور آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے. ظاہری طور پہ فتح نصیب نہیں ہوتی، لیکن 100% کامیابی ہوتی ہے. جیسا کہ آئے کریمہ ہماری طرف اشارہ کر رہی ہے کہ خدا نے متعال فرماتا ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح. خدا نے متعال نے اپنی نصرت اور فتح کو دو جملوں میں بیان کیا، اور خدا نے متعال فرماتا ہے یہ وہ وقت ہے کہ جب نصرت خدا آئی ہے اور فتح بھی آئی ہے. اس کا مطلب ہے نصرت اور فتح دو علیحدہ پیرامیٹرز ہیں. نصر من اللہ و فتح قریب، یہ دونوں علیحدہ علیحدہ پیرامیٹرز ہیں. اور آپ جیسے ہی قریب کو دیکھیں تو آپ یہ نہیں کہے گا کہ جیسے ہی نصرت آتی ہے اس کے قرب کا مطلب اگلے منٹ کے اندر فتح بھی آتی ہے. نہیں, یہ وہ خدا ہے جو کہتا ہے الیس الصبح بقریب, کیا قیامت قریب نہیں ہے؟ تو یہ اللہ کا قریب اس معنی میں نہیں ہے کہ چند سیکنڈ کا فاصلہ ہوگا, اللہ کا قریب قطعیت کے معنی میں ہے. یعنی خدا اس چیز کو قریب کہتا ہے جو قطعی ہے, چاہے زمانے کے اعتبار سے فاصلہ لے رہی ہو. تو کہتا ہے الیس الصبح بقریب, آیا صبح قریب نہیں ہے؟ جبکہ صبح کا مطلب یہاں قیامت پہ لیا جاتا ہے. تو اس طرح کی بہت سارے مفاہیم ہیں جو ہم لوگوں کے سیاسی فیصلوں کے اندر اثر انداز ہوں گے, جو ہم لوگوں کے لیے بہت بڑی ضرورت پڑے گی, وہ یہ کہ انیشیٹو ہمارے ہاتھ میں. اگر انیشیٹو ہمارے ہاتھ میں ہے, البتہ آخری لمحات کے اندر ہمارے کا مطلب بھی آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں, درود بھیجے گا محمد و آل محمد. دو ہم لوگوں کے پاس بنیادی مسائل ہیں جب بھی ہم معاشرتی کوئی گفتگو کر رہے ہوتے ہیں, وہ یہ کہ ہم اپنے مفادات کا حلقہ کتنا بڑا بناتے ہیں, کتنا وسیع بناتے ہیں, کتنا تنگ کرتے ہیں اسے. یعنی مثال کے طور پر اگر میں یہ کہوں کہ میں دین اسلام کا ماننے والا ہوں اور میں اسلام کو ٹاپ پرائرٹی دے رہا ہوں, تو میرا حلقہ مفادات کتنا وسیع ہے, اس کو میں کہاں تک لوں؟ دوسری طرف سے میں اہل بیت کا چاہنے والا ہوں, اہل بیت کا ماننے والا ہوں, اور اہل بیت کے چاہنے والے اور ماننے والے ہونے کے ناطے جن کی تعداد اسلامی معاشرے کے اندر 20% سے زیادہ نہیں ہے, میں اپنے حلقہ مفادات کو کتنے فیصد دوں؟ یہ ایک بہت بڑی مشکل ہے ہم لوگوں کے سامنے. ایک طرف سے ہمارا ارتباط اور رابطہ ہے جو پوری مسلم امہ سے ہے, اور ایک طرف سے ہماری شناخت ہے جو 20% کے اوپر شامل ہے, 20% پہ مشتمل ہے. ہمارا حلقہ کتنا بڑا تصور کیا جائے گا؟ میں صرف ایک مثال آپ کی خدمت میں عرض کروں گا, اس کو میں وسعت قلبی میں ڈالوں گا کہ جو دوسری مشکل ہمارے سامنے آتی ہے, ہم اپنی آئیڈینٹیٹی میں کلیئر نہیں ہیں. نمبر دو, ہم اپنے وسعت قلبی کے اندر وہ وسعت نہیں دیکھ پا رہے. ایک واقعہ بیان کرتے ہیں. ایک صاحب ہوا کرتے تھے, جب ایرانی قیدی عراق میں تھے تو ان کے مولانا میں مشہور تھے ابو ترابیان, میرے خیال میں نام تھا ان کا ابو ترابی. آغا ابو ترابی نام کر کے مولانا ہوتے تھے. یہ قیدی تھے, ایرانی قیدی تھے جو عراق کے اندر زندگی گزار رہے تھے, اور جناب علی ان کا ایک بڑا اچھا ریپوٹیشن تھا, ان کو آزادی تھی, یہ مختلف جیلوں میں جا سکتے تھے, عراق کے قیدی تھے. لیکن مثلا اگر وہ کہتے ہیں مجھے فلاں قید خانے میں جانا ہے تو عراقی بھی بھیج دیتے تھے. تو ان سے آغا قراتی نے میرے خیال میں یہ پوچھا کہ بھائی آپ کو یہ اسٹیٹس کیسے ملا؟ تو انہوں نے بتایا کہ یہ حکومت عراق نے مجھے اسپیشلی دیا تھا. تو انہوں نے کہا بھائی حکومت عراق آپ کے اوپر اتنی مہربان کیوں ہو گئی؟ تو انہوں نے کہا کہ اس کی داستان اس طرح سے ہے کہ مجھے جیل میں ایک آدمی نے بہت ٹارچر کیا تھا. وہاں ٹارچر ہوتے تھے, ظاہر قیدی تھے, اور صدام کی قید تو آپ کو پتہ ہی ہے, وہ عراقیوں کو ٹارچر کرنے میں نہیں چوکتا تھا تو ایرانیوں کو کہاں چوکے گا. تو وہ کہنے کے ایک بہت ٹارچر ہوا کرتے تھے, تو ایک آدمی تھا وہ بہت ٹارچر کرتا تھا. اسی زمانے میں کسی انٹرنیشنل آرگنائزیشن, سمجھ لیں یوں اقوام متحدہ یا ایمنسٹی انٹرنیشنل اس ٹائپ کی کوئی آرگنائزیشن, یا امریکی کسی ادارے کا وفد, کوئی آیا اس جیل کا وزٹ کرنے کے لیے, اور اس جیل کا وزٹ کرتے ہوئے اس نے ان سے بھی پوچھا کہ آپ کو ٹارچر ہوا ہے؟ اور وہ شخص سامنے بیٹھا تھا جس نے ٹارچر کیا تھا. انہوں نے کہا نہیں ہوا. اس نے دوبارہ پوچھا کہ آپ کا ایک اچھا ریپوٹیشن ہے, آپ مولانا ہیں, آپ کو تو بہت مارا ہوگا. انہوں نے کہا نہیں, مجھے ٹارچر نہیں ہوا. یقین دلایا کہ ٹارچر نہیں ہوا. تو وہ چلا گیا. جب وہ چلا گیا تو وہ جو عراقی کمانڈر تھا وہ نزدیک آیا اور اس نے کہا کہ میں نے تجھے مارا تھا اور تجھے پتا ہے کہ میں نے مارا تھا, شکایت کیوں نہیں کی؟ کہنے کی کیا فائدہ ہوتا, یہ امریکہ سے آیا تھا نا, مجھے پتا ہے اس کو تم سے کوئی ہمدردی نہیں ہے, مجھے پتا ہے اس کو مجھ سے بھی کوئی ہمدردی نہیں ہے. میں اس سے کہتا ہاں ٹارچر ہوا تھا, یہ تمہارے سامنے کیس بناتا, یہ تمہیں انڈر پریشر ڈالتا اور تم سے کچھ چیزیں نکلواتا, تمہاری کیا حیثیت ہے؟ یہ عراق کے مسلمان آبادی کے ریسورسز سے کچھ چیزیں گھسیٹ کے لے جاتا, ان کے اوپر اپنی حکومت کو اور زیادہ قائم کر لیتا. مجھے پسند نہیں ہے کہ کوئی باہر کا آئے اور عراق کی ریسورسز چھین کے لے جائے, عراق کے اوپر قبضہ کرنے کی کوشش کرے, مجھے پسند نہیں ہے. اس نے کہا تمہاری شکایت تو نہیں ہوئی؟ کہنے کا مجھے قبول ہے, مجھے کوئی مشکل نہیں ہے, میں عراق کی وسائل کی خاطر یہ قربانی دینے کو تیار ہوں. کس عراق کے لیے؟ جس سے جنگ میں مشغول ہیں، لیکن کا عراق مسلمان ملک ہے اور یہ کچھ اور ہے، اس کو نہ تم سے ہمدردی ہے نہ ہم سے ہمدردی ہے. عزیزان محترم، اس کو ہم کہتے ہیں وسعت قلبی. اچھا، یہ جو ابو ترابی ہیں، کیا ان کی آئیڈینٹی ایرانی نہیں ہے؟ ہے. کیا ان کی آئیڈینٹی ایران کے قید خانے میں ایران کے قیدی نہیں ہے؟ یہ ایران کے قیدی ہیں. کیا ان کا ملک عراق سے نہیں لڑ رہا؟ عراق سے بھی لڑ رہا ہے. آئیڈینٹی میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو ان کو کہے کہ تم عراق کا دفاع کرو، صرف ایک، یہ مسلمان بھی ہے. عزیزان محترم، ایک ہماری شناخت کا حلقہ ہے، ایک ہمارے قابل دفاع مفادات کا حلقہ ہے. ہم ان دونوں کو تشخیص نہیں دے پاتے اور اس کی وجہ سے بہت ساری سیاسی غلطیاں کر بیٹھتے ہیں جن کو ہم سمجھ بھی نہیں پاتے کہ ہم کیا کر گئے. اور بدقسمتی ایسی ہے کہ یہ غلطیاں بار بار ہم کرتے رہتے ہیں اور اس کے بعد مشکل میں پھنستے رہتے ہیں. اور چھٹے امام کی شہادت کی مناسبت سے ہے، بس دو جملے عرض کروں گا. مصائب کے پسے منظر میں اذان ہو رہی ہے کہ کتنا سخت وقت ہوگا مولا چوتھے امام کے لیے کہ جب انہوں نے کربلا کے اندر 11 محرم کی صبح کو فجر کی اذان سنی ہوگی، لوگوں کو نماز پڑھتے دیکھا ہوگا اور ان کے والد کا بے گور و کفن لاشا کربلا کی زمین کے اوپر پڑا ہوگا. کتنا سخت ہوگا مولا چوتھے امام کے لیے جب انہوں نے دیکھا ہوگا کہ جس نبی کے نام کی گواہی کو اذان، اقامہ اور نماز میں دیا جاتا ہے، اس کے نواسے کا بے گور و کفن لاشا ہر مسلمان کے لیے واجب ہے، ہر انسان کے لیے واجب ہے دوسرے انسان کے لاشے کا احترام کرے. اور امام دیکھ رہے ہوں گے کہ نواسے رسول کا لاشا یہاں پڑا ہوا ہے اور لوگ اپنے طور پر اپنے دین کی خدمت کرنے کے اندر مشغول ہیں. اور میں کہتا ہوں اس سے زیادہ سخت وہ وقت آیا جب مولا چوتھے امام کو اپنے والد کا لاشا چھوڑ کر کربلا کے میدان سے جانا تھا. جب اماری پہ سوار ہونے کا وقت آیا تو ایک ایسا وقت آیا گویا چوتھے امام کی روح پرواز کرنے والی تھی. وہ عقیلہ عرب محافظہ امامت تشریف لائیں اور انہوں نے کہا کہ بیٹا غم نہ کرو، تمہارے باپ کا لاشا دفن ہوگا، یہاں پہ روضہ بنے گا، تمہارے باپ کا نام رہتی دنیا تک لوگوں کی زبان پر رہے گا. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ. پروردگارہ تو جب آستہ محمد و آل محمد کا اس قلیل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اے پاک پروردگار، پرچم قرآن و اہل بیت کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچانے کی طاقت نصیب فرما. اے پاک پروردگار، اہل بیت اطہار علیہ السلام کی بصیرت، ان کی رہنمائی میں زندگی گزارنے کی سعادت نصیب فرما. اے پاک پروردگار، سید و سردار مولا اور آقا امام آخر الزمان کی ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں، ہماری اولادوں کو ان کی نصرت کی راہ میں شہادت نصیب فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. بجاہ محمد و آلہ الطاہرین، وقت کے امام کی نظر لطف کے حصول کے لیے، ان کی جد امجد کی شہادت کی تسلیت کہنے کے لیے درود بھیجے گا محمد و آلہ.